اہلِ بیتِ اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد پر.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم.
تمام مومنین و مومنات کی ارواح کے لیے، بالاخص علماء و رفا، فقہا، شہداء اور آپ کے ہمارے مرحومین شامل ہوں، انشاءاللہ ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. حسین محترم، شب شہادت ہے اور شب شہادت ام الائمہ کی واقع ہوئی ہے. اس شب شہادت کی مناسبت سے جو صاحب عزا یقیناً قرار پاتے ہیں وہ وقت کے امام ہیں. گویا آپ اس وقت تصور میں کر سکتے ہیں کہ اگر امامت کا دور ظہور کا دور ہوتا تو آج شاید امام کے گھر کے اوپر مجلس منعقد ہو رہی ہوتی، اور آپ ان کے گھر پر ہونے والی مجلس میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہوتے. ہم لوگ غیبت کے دور میں اس شرف سے محروم ہیں، لیکن تصور میں سوچ سکتے ہیں کہ شاید اس مجلس کو بھی وقت کے امام نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہو. صاحب عزا وقت کے امام ہیں، وقت کے امام کے حضور ان کی جدہ ماجدہ کی تسلیت پیش کرنے کے لیے، تمام معصومین کے حضور ادائے احترام کے لیے، اور انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہمیں ام الائمہ کی شفاعت نصیب فرمائے، ہماری قبروں کو ان کی نورانیت سے منور فرمائے، اور جب محشر میں تمام خلائق جمع ہوں تو خدا ان کا سائے رحمت ہم سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم نے ائمہ اطہار علیہ السلام کو اپنی تمام تر ہدایت کا مثالی نمونہ بنا کر ارسال فرمایا. وہ آئیڈیل تھے، تمام جو کچھ خدا متعال کی تعلیمات تھیں ان کو ہم تک پہنچایا، اور ہمارے اوپر واجب قرار پایا کہ جتنا ممکن ہے اہل بیت کی تعلیمات پر، ان کی دیوی ہدایت کے اوپر عمل کریں. ہم نے پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان کی تعلیمات کا، ان کی زندگی کا کچھ حصہ ایسا ہے جو ہم سے طلب نہیں کیا گیا، ہم کر بھی نہیں سکتے. بیوی جس گھر کے اندر رہتی تھیں ہم اس گھر میں نہیں رہ رہے، ہم سے ہم رہ بھی نہیں پائیں گے، اور ہم سے مطالبہ بھی نہیں ہوا. جو ان کے گھر میں اشیاء تھیں، اگر ہم سے کوئی کہے تم بھی انہی چیزوں پر زندگی گزارو، ہم نہیں رہ رہے، ہم نہیں کر سکتے، اور ہم سے ڈیمانڈ بھی نہیں ہے. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے، ہم سے کیا مانگا گیا ہے. صحیح ہے کہ وہ نہیں مانگا گیا جو وہ کر رہے تھے، لیکن کم سے کم کوئی نہ کوئی چیز تو ہم سے ڈیمانڈ کی گئی ہے. تو ہم نے اس کو اہل بیت کی سیرت کے یونیورسل میسیجز کا کہ جو ہم سے ڈیمانڈ کیے گئے ہیں، 1400 سال دور ہونے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ ہم سے باقی ہیں کہ ہم سے پوچھا جائے گا. ان باتوں میں سے ایک بات ہم نے عرض کی کہ انہوں نے کل جو بات عرض ہوئی، چونکہ وقت ہمیشہ کم ہوتا ہے، ہم بہت زیادہ اس کو ریویو نہ کریں، کل جو عرض ہوا وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ صرف ظاہر کا دین نہیں ہے، اس کے اندر باطن ہے، اور ظاہر سے زیادہ باطن کی اہمیت ہے. جتنا کچھ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے اس میں انہوں نے بار بار ہمیں یہ سکھایا ہے کہ چیزوں کو ظاہر کو دیکھ کر خدا ویلیو نہیں دے گا، بلکہ اس کے باطن کو دیکھ کر ویلیو دے گا. تو جو چیز ہمیں سیکھ لینی چاہیے تھی وہ یہ کہ ہمارا دین ہمیشہ اپنے باطن کو ویلیو دے، اس کے کور کو ویلیو دے، اور جتنا ہم اس کے اوپر بہتری سے محنت کرتے چلے جائیں گے، ہمارا دین ان کے دین کے نزدیک آتا جائے گا، ہماری زندگی ان کی زندگی کے نزدیک آتی جائے گی. اب اس میں بہت ساری مثالیں ہیں. ایک مثال جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ان کی عبادتوں کی مثال ہیں. ہم ظاہر ہے جو کچھ عبادات کر رہے ہیں جو انہی سے سیکھی ہوئی عبادات ہیں، اس عبادت میں اور اس عبادت میں کیا فرق ہے، اور جو ہم راستے پہ چلنا چاہیے تھا وہ راستہ کیا راستہ تھا، اس کے حوالے سے چند پوائنٹس عرض ہوں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. آج کافی لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے پیچھے چند دن میں شرکت نہیں کی ہوگی، اور ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو جو پہلی دفعہ ہم سے سن رہے ہوں گے، اور صرف ان کی یاد دہانی کے لیے بہت تیزی سے بتاتا چلوں کہ ہم خطابت نہیں کرتے ہیں. جو ہمارا کام ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم اہل بیت کی تعلیمات میں سے چند پوائنٹس سلیکٹ کر کے اس کو سادہ اور آسان زبان میں لوگوں کے سامنے بول دیتے ہیں. ہمارا جو ہدف ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم عمل کی دنیا میں آ جائیں، ہم علم کی دنیا سے نکلیں اور علم کو لے کر عمل کی طرف چلے جائیں. اور جو کچھ ہمارا مشن ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم حب اہل بیت میں ہم بھی اہل بیت کے نزدیک ہو سکیں، اور جو سننے والے ہیں وہ بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نزدیک ہو سکیں. لہذا ہم خطابت پہ اصرار نہیں کرتے، اور ہم نے ایک قانون آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ان چند دنوں میں، وہ یہ کہ جس چیز کو خدا کے حکم کے مقابلے میں ہم سلیکٹ کریں گے، چوز کریں گے، اگر خدا کے حکم کے مقابلے میں آ جائے تو پھر اس سے ہمیں کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوگی. میں خطابت کے معاملے کو کلیئر کرنے کے لیے، چونکہ میں نے 2-3 دن اس طرح کی کوئی بات کہی ہے، اس کو کلیئر کرنے کے لیے حضرت بلال حبشی کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. کافی عرصے پہلے سے، کئی 10 سال پہلے سے، ہماری قوم نے جو زیادہ سے زیادہ اصرار کیا ہے وہ اس بات پہ اصرار کیا ہے کہ بولنے والے کا لہجہ کیسا ہے، بولنے والے کا اسٹائل کیسا ہے. اس کو ہم خطابت کہتے ہیں، کہ ہم نے اس پہ اصرار کیا کہ وہ لوگوں کو جب ڈیلیور کرے گا تو وہ کس اسٹائل میں ڈیلیور کرے گا، اس کی لینگویج کیسی ہوگی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو ہم نے کام کیا اس کے اوپر بہت ساری اور چیزوں کو قربان کیا ہے. مثال کے طور پر آج سے 15-20 سال پہلے کو سوچوں، اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ میرا جیسا آدمی بھی مجلس پڑھ سکتا ہے. 15-20 سال پہلے ایسا نہیں تھا. 15-20 سال پہلے یہ ہو گیا تھا کہ اگر خطابت نہیں آتی تو چاہے دنیا کا متقی ترین انسان کیوں نہ ہو وہ نہیں پڑھ سکے گا. تو ہم لوگوں نے کیا کیا ہوا تھا، ہم نے خطابت لی تھی اور تقویٰ چھوڑا تھا، ہم نے خطابت لی تھی اور علم چھوڑا تھا. یہ جو ہم نے کمپرومائز کیا تھا یہ اللہ کے اصول کے خلاف تھا، یہ اللہ کے رسول کے اصول کے خلاف تھا. اس کی میں صرف مثال تیزی سے عرض کرتا چلوں، اپنے موضوع کی طرف جاؤں. مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا اللہ کے رسول نے، یہ جی سمجھ میں آیا ہے، ظاہری طور پہ سمجھ میں نہیں آیا، اللہ کے رسول نے حضرت بلال حبشی کا انتخاب اذان کے لیے کیوں کیا تھا؟ میں اس کی تھوڑی سی تشریح عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد تک.
صلی علی محمد و آل محمد.
اذان ایک اناؤنسمنٹ ہے، اور اناؤنسمنٹ عرب کے سامنے ہے. عرب اپنی زبان کے اوپر اتنا زیادہ فیلنگز رکھتے ہیں، اتنے سینسیٹیو ہیں، کہ اگر کوئی عربی زبان نہ بولتا ہو تو کہتے تھے کہ یہ گونگا ہے. یعنی یہ نہیں کہتے تھے کہ اس کو عربی نہیں آتی، کہتے تھے یہ گونگا ہے، اس کو بولنا ہی نہیں آتا ہے. صحیح ہے؟ اور یہ ایک اناؤنسمنٹ تھا جس کے اندر اسی زبان میں استعمال ہونا تھا، عربی زبان میں ہی اناؤنسمنٹ ہونا تھا، کسی اور زبان میں الاؤ بھی نہیں تھا اس میں. اللہ کے رسول نے اناؤنسمنٹ کرنا تھا. ہم لوگ جب اناؤنسمنٹ کرنے لگتے ہیں تو ہم صرف ایک بات دیکھتے ہیں کہ جو اناؤنسمنٹ کرنے والا ہو وہ جس لینگویج میں کر رہا ہو وہ لینگویج اس کو اچھی آنی چاہیے، ایک بات. دوسری بات دیکھتے ہیں کہ اس کا اسٹائل اور اس کا لہجہ، اس کا ایکسنٹ اچھا ہونا چاہیے. تیسری بات یہ دیکھتے ہیں کہ مثلا جب وہ لوگوں کے سامنے کھڑا ہو ڈیلیور کرے تو اٹریکٹیو لگے. اللہ کے رسول نے اپنے اناؤنسمنٹ میں ان میں سے کسی کا کوئی خیال نہیں کیا، جبکہ وہ میجر اناؤنسمنٹ تھا، بہت بڑا اناؤنسمنٹ تھا کہ آپ نے پہلی مسجد بنائی تھی، پوری دنیا کو یہاں سے شروع کرنا تھا. اور انہوں نے حضرت بلال حبشی کا انتخاب کیا جس کی عربی زبان انتہائی خراب تھی، ان کو شین بولنا نہیں آتا تھا، بول بھی نہیں سکتے تھے. ان کی اپیئرنس اس سوسائٹی کے اعتبار سے سب سے خراب اپیئرنس میں سے ایک تھی، اس سوسائٹی کے اعتبار سے، ظاہری طور پر. ان کی فیملی اس سوسائٹی کے اعتبار سے سب سے چھوٹی فیملی سمجھی جائے گی، جو ان کا رشتہ ناتا جو کچھ بھی بنائیں گے سب سے چھوٹا تھا. اس کے باوجود اللہ کے رسول نے اس کا انتخاب کیا. اب میں آپ سے خود پوچھوں گا، کیا کبھی ہوگا کہ میں اور آپ مجلس پڑھنے کے لیے ایک ایسے شخص کا انتخاب کریں جس کو اردو میں پڑھنا ہو اور اس کی اردو زبان بھی اچھی نہ ہو، اسے بولنا بھی اچھا نہ آتا ہو، اس کی اپیئرنس بھی اچھی نہ ہو، اور کیوں آپ انتخاب کریں؟ اس وجہ کی کہ اس میں اندر تقویٰ اور پرہیزگاری زیادہ ہے. ہم نہیں کریں گے، اللہ کے رسول نے کیا ہے، یہ ہمارا اور ان کا فرق ہے. اس کو دیکھ کر میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے جو دین دیا ہے، اہل بیت نے جو دین دیا ہے، وہ ظاہر کو نہیں دیکھتا ہے، وہ باطن کو دیکھتا ہے. اچھا، اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ ہم باطن کو دیکھ ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے. جہاں پر طاقت نہیں ہے وہاں ہم مجبور ہیں، جہاں ہمیں قطعاً پتہ ہے کہ یہ کمپرومائز کر رہا ہے ریالٹیز پر، وہاں ہم کیوں کمپرومائز کر رہے ہیں؟ اصل میسج یہاں پر ہے. اچھا، اگر ہم نے کمپرومائز کیا تو کیا ہوگا؟ جو کل جو رول میں نے آپ کی خدمت میں بہت تفصیل سے عرض کیا، اس کی روشنی میں اگر ہم نے اللہ کی پرائیورٹیز کو اگنور کیا، اپنی باتوں کو پرائیورٹی دے دی، تو پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور وہاں سے انسلٹ بھی ہوگی. یہ ہمارے ساتھ ہونا تھا، اور وہ سخت کام ہماری سوسائٹی کے ساتھ بہت دفعہ ہو چکا ہے. اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اللہ کے دین کو اس کی ریالٹی کی طرف لے کے جانا ہوگا، اس کے ظاہر کے بجائے اس کے باطن کی طرف توجہ دینی ہوگی. اور یہ وہ چیز ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بار بار ہم کو سکھائی ہے. میں اس موقع پر آپ لوگوں کے ہونے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور پوائنٹ کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اسی اعتبار سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. پہلے پوائنٹ کا ایسنس یہ ہے کہ آپ باطن پہ بھرپور توجہ دیں، سب سے زیادہ توجہ دیں، اور ظاہر پر اس کے بعد توجہ دیں، ظاہر پر اس کے بعد توجہ دیں. یعنی مثال کے طور پر فرض فرمائیے آپ کو عبادت انجام دینے لگے، سب سے پہلے یہ دیکھیں اس عبادت کی ٹرو اسپرٹ کیا ہے، اس کو اپنے اندر زندہ کریں. ابھی میں نے اور آپ نے نماز پڑھی ہے، نماز کی ٹرو اسپرٹ کیا ہے؟ اس کی جو اصلی اسپرٹ ہے وہ یہ کہ ایک بندہ اپنے آقا کے سامنے کھڑے ہو کر یاد رکھتا ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں. ان الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے. اس کا مین پوائنٹ یہاں پر ہے، وہ یہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور بندہ ہونے کے ناطے سامنے کھڑا ہوں، اور خدا کے سامنے بندوں کی طرح کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ خدا میں تیرا بندہ ہوں. اچھا، اس کے پیچھے اور کیا ہوگا؟ مجھے یاد آئے گا کہ میں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہوں. اصلی آبجیکٹو کیا تھا میرا؟ میں نے جو زندگی گزاری ہے وہ واقعا اس راستے پر ہے جس کو خدا نے چاہا تھا؟ یہ اسپرٹ آف پریئر ہے. اب میں آپ سے خود پوچھوں گا، ہم لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس میں یہ اسپرٹ ہے؟ اور مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے جیسے شاید نہیں ہے، اگر ہے تو بہت کم ہے. اور یہ جو کمی ہے اس کی وجہ سے، اور ظاہر بہت اچھا ہے، ظاہر تقریباً صحیح ہوتا چلا جا رہا ہے الحمدللہ، لیکن باطن کی کمی باقی رہ گئی، اس اسپرٹ کی کمی باقی. اور ہر کام کے پیچھے ایسا ہی ہو رہا ہے. میں نے عرض کیا آپ لوگ چونکہ موجود ہیں یہاں پر کافی تعداد میں، میں ایک پوائنٹ کے اوپر اور توجہ آپ کی دلانا چاہوں گا. بہت سارے دوست احباب آ کر یہ پوچھتے ہیں، کئی لوگوں نے پوچھا ہے، سینکڑوں کہہ سکتا ہوں اب تک، میں 28 سال سے طالب علم ہوں، پوچھتے ہیں ہم لوگوں کو اسپرچویلٹی چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں معنویت چاہیے، ہم چاہتے ہیں اللہ کے راستے میں آگے بڑھیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب آج کا دور ایسا ہے، ہم نے بڑے بڑے لوگوں کے نام سن لیے ہیں، مثلا تقریباً یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں شاید ہی کوئی بچا ہوگا جس کو آیت اللہ بہجت کا نام پتہ نہ چلا. ہم نے بڑے بڑے لوگوں کے نام سن لیے، ہمیں پتہ چلا ان کو عبادتوں میں مزے آتے تھے، یہ اس طرح سے عبادت کرتے تھے، اس طرح سے عبادت کرتے تھے، اور خاندان اہل بیت کے چاہنے والوں میں انہوں نے یہ کیا یہ کیا. کچھ لوگوں کے دل میں خواہش آتی ہے کاش ہم بھی ایسے ہوتے، چلو ویسے نہیں ہوتے اس کے آدھے ہوتے، ہمیں بھی عبادتوں میں مزہ آتا. ہمیشہ میں دیکھتا ہوں ہم لوگوں کے دلوں کے اندر، وہ عربی میں ایک جملہ کہتے ہیں میں صالحین میں سے نہیں ہوں لیکن صالحین کی محبت رکھتا ہوں. ٹھیک ہے ہم نہیں ہیں وہ، لیکن ہمارے دلوں میں محبت تو ہے کم از کم. اچھا اب یہاں پر کوئی ہم سے پوچھتا ہے اس شروع کیسے ہوتا ہے، کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ اب ظاہر ہے میں تو نہیں کر سکتا کہ وہ جو عبادتیں کر رہے تھے وہ ساری کی ساری پہلے دن سے شروع کر دوں. اور ایک بات مجھے بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے، اگر کسی کو عبادت میں مزہ نہ آتا ہو پھر عبادت کرنا بہت سخت کام ہے، پھر بہت سخت ہے. یہ جو ہم لوگوں کے سامنے مشکل آتی ہے، ہم اپنے جوانوں سے کہتے ہیں، مثلا بچوں سے کہتے ہیں عبادت کرو، وہ نہیں کرتے، بھاگتے ہیں. کیوں؟ ان کو مزہ نہیں آیا اس کے اندر. کیوں دنیا کی دوسری چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس میں مزہ آتا ہے انہیں. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، اگر ہمیں عبادت میں مزہ نہ آئے تو دوسروں کو دکھانے کے لیے کب تک کروں گا، کب تک؟ سامنے سامنے کروں گا، گھر کے اندر نہیں کروں گا. سامنے سامنے بہت اچھی کروں گا، لیکن جب گھروں کے اندر جاؤں گا تو بھول جاؤں گا عبادت کہتے کسے ہیں اصلا. کیوں ہمیں مزہ نہیں آیا؟ اب میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور جو مین ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ جو اہل بیت نے ہمیں دین دیا ہے اس کے اندر اصل ظاہر نہیں ہے، باطن ہے، اس نے کہیں مزہ دیا ہے. میں نہیں کہہ رہا اصل کی اہمیت نہیں ہے، اس کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہے. واقعہ یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک عالم مشہد کے اندر تھے، روضے پہ تشریف لائے. یہ جو مشہد میں روضے مبارک ہے اس کی چھت کے اوپر جانے کے لیے راستہ بنا ہوا ہے، ظاہر ہے وہاں پہ ہر کوئی نہیں جا سکتا. تو وہ آئے، انہوں نے ایک خادم کو بلایا اور اس سے کہا کہ مجھے اوپر جانا ہے. سخت سردی پڑ رہی تھی، برف باری ہو رہی تھی، انہوں نے کہا مجھے اوپر جانا ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے، آپ کمزور ہیں، آپ کی عمر کافی زیادہ ہے، آپ اوپر جائیں گے آپ بیمار ہو جائیں گے، برف بہت پڑ رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں، مجھے کچھ عبادت کرنی ہے، مجھے اوپر جانا ہے. تم ابھی مجھے اوپر بھیج دو، نیچے سے دروازہ بند کرو، تھوڑی دیر کے بعد آ کے دروازہ کھولنا، مجھے لے جانا. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ بھیج دیتا ہے، نیچے آتا ہے، اس کے بعد بھول جاتا ہے کہ ان کو اوپر بند کر دیا. اس کے بعد اس کی رات کی شفٹ ختم ہوتی ہے، وہ گھر چلا جاتا ہے. آپ خدا کو چوز کرتا ہے. اگلے دن صبح فجر کے وقت اس کی شفٹ لگتی ہے، وہ دوبارہ واپس آتا ہے، اس کو یاد آتا ہے مولانا کو میں نے کل رات اوپر بند کر دیا ہے. اتنا اوپر ہے کہ زندگی بھر بھی چیختے رہیں گے، نیچے کوئی آواز نہیں آنے کی. اب وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ میں اوپر پہنچوں گا، نعوذ باللہ، خدا نہ کرے کوئی برا حادثہ مجھے دیکھنا پڑے گا. وہ کہتا ہے جب میں نے دروازہ کھولا میں نے دیکھا تو وہ رکوع میں تھے، کئی انچ برف جمی ہوئی تھی. اب میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں، بغیر مزے کے کوئی اتنا بڑا رکوع کر سکتا ہے؟ اگر مزہ نہیں آ رہا تھا کیسے کیا اس نے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو یقیناً ان عبادتوں میں کوئی مزہ آ رہا ہے، اور اگر ہمیں وہ مزہ نہیں آ رہا ہمیں عبادت میں کوئی فائدہ نہیں ہو پا رہا. ہم عبادت سختی سے کرتے رہیں گے، کب تک سختیوں سے کریں گے؟ اچھا اب اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ ممکن ہے کوئی کہتے ہیں عبادت میں مزہ ہوتا کیا ہے، کسے کہتے ہیں مزہ؟ بھئی ہم کوئی میٹھی چیز کھاتے ہیں تو اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، کوئی لگژری لیتے ہیں تو اس کا ایک مزہ ہوتا ہے، عبادت میں کیا مزہ ہوتا ہے؟ اس مزے کو شروع کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. اگر وہ مزہ آنا شروع ہو جائے پھر کوئی اس مزے کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتا ہے، اگر شروع ہو جائے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جو بچہ بالغ نہ ہو اسے نہیں بتایا جا سکتا بالغ ہونے کی لذت کیا ہے، لیکن اگر اس کو وہ لذت مل جائے پھر چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. سب سے بڑا کام یہ ہے آپ کو ایک دفعہ کم از کم کچھ وقت کے لیے زندگی میں عبادت میں مزہ آئے. ایک مزہ، ایک یہ بات ہے، اور دوسری بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، یہ مزہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے. سینکڑوں کیسز مجھے پتا ہیں جنہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آوا صاحب اتنی اچھی عبادت کرتے تھے اب فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی جاتی. یہ آتا ہے اور جاتا ہے. دوسرا جو بہت امپورٹنٹ کام ہے وہ یہ کہ اس کو بچایا کیسے جائے. بس میرے سامنے دو ٹاسک ہیں اپنے لیے. وہ ایک ٹاسک یہ ہے کہ اگر مجھے اب تک مزہ نہیں آیا ہے تو مزہ آئے کیسے، نمبر ایک. اور اگر مزہ آتا تھا اور چلا جاتا ہے تو میں اس کو روکوں کیسے کہ میرے ساتھ ہمیشہ رہے. ان دونوں باتوں کے لیے میں ایک قانون عرض کروں گا. اگر آپ کی اور میری زندگی میں ہر روز کم از کم چند منٹ اللہ کی یاد میں وہ مزہ نہیں ہے، ہم ناکام ہو جائیں گے. ہم ناکام ہو جائیں گے. کوئی نہ کہے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، چونکہ بہت ساری نمازیں بغیر مزے کی ہوتی ہیں. کوئی نہ کہے میں نمازیں پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، چونکہ مجھے پتا ہے بہت سارے قرآن نماز پڑھنے کے اندر دل سے کچھ نہیں نکلتا ہے. ہم وہ دل کی بات کر رہے ہیں. میں نے کیا عرض کیا آخری بات آپ کی خدمت میں، ہر 24 گھنٹے میں چاہے 2 منٹ چاہے 3 منٹ چاہے جتنا بھی توفیق خدا دے، کم سے کم اتنا ہونا چاہیے ایک دفعہ آپ کا دل پورا خدا کی طرف جائے. چند منٹ ہی صحیح، آپ خدا کی یاد میں غرق ہو جائیں. اگر 24 گھنٹے میں ایک دفعہ یہ نہیں ہوا آپ ہار جائیں گے، آپ نہیں جیت پائیں گے، آپ کی زندگی اس سے کہیں دور چلی جائے گی. اب ان دونوں کو حاصل کرنے کے لیے میں دو کام آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور میں طالب علم ہوں 28 سال سے، میں بار بار یاد دلاتا ہوں تاکہ میرے کوئی جاہلانہ رویے کو دیکھتے ہوئے یہ نہ سمجھے میں نے کوشش نہیں کی. میں 28 سال سے کوشش کر رہا ہوں. اس 28 سال کے بعد 2 پوائنٹ دوں گا اور میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی 1 ہفتے بھی عمل کرے گا مزہ لے گا، قطعاً مزہ لے گا اگر 1 ہفتے بھی عمل کیا. اور میرا اندر والا انسان کہہ رہا ہے کہ 1 ہفتے میں زیادہ کہہ رہا ہوں، 2 دن بھی کرے گا تو مزہ لے گا، لیکن میں احتیاط کر رہا ہوں کہ میں 2 دن نہیں بات کروں گا، 1 ہفتے بھی کر لے تو مزہ لے گا. اچھا اب ہوتا کیا ہے، میں آپ کا وقت لے رہا ہوں تھوڑا سا. معمولاً ہم لوگ جب کسی جگہ پہ کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس سے پہلے یہ اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے کہ یہاں لیول آف ایکسیپٹنس کتنے پرسنٹ پر ہے. صحیح ہے، آیا 10% لوگ کریں گے، 20% لوگ کریں گے؟ تو ہم کہتے ہیں اگر ہماری زبان پر لیول آف ایکسیپٹنس بننا ہو تو کوئی نہیں کرے گا، لیکن آخر میں کہتے ہیں بھائی یہ سید الشہداء کے نام پر ممبر ہے، یہ عزا سید الشہداء کی ہے، یہ ان کی جدہ ماجدہ کی ہے، اس پر اثر ہے، اس پر اثر ہے. تو میری زبان پہ تو اثر نہیں آنے کا ہے، یہ مجھے پتا ہے، لیکن اس فرض کے صدقے میں کوئی نہ کوئی اثر آئے گا. میں آپ کی خدمت میں دونوں پوائنٹرز کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ظاہر میرا فائدہ یہ کہ آپ کریں گے تو مجھے ثواب ملے گا، میں مفت میں نہیں کر رہا ہوں یہ کام، کچھ حاصل مجھے بھی ہونا ہے. اچھا جو کرنا ہے وہ یہ ہے، آپ سب لوگ تقریباً نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں، سب لوگ پڑھتے ہیں تسبیح، بی بی کا تحفہ ہے. پہلی بات تو یہ عرض کروں گا، ہم لوگ اپنے دین کو آزماتے نہیں ہیں، اس کی ریالٹیز کو آزماتے نہیں ہیں. مثلاً اگر آپ کے پاس ایک ٹیبلٹ ہے، اس کا کام یہ ہے کہ یہ سر کے درد ہو تو آپ کے سر کے درد کو صحیح کرے. جب آپ کا سر میں درد ہوتا ہے تو آپ وہ ٹیبلٹ لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ لیتے ہیں. اگر نہیں لیں گے تو لوگ پوچھے گا کوئی آپ سے کہ بھائی تم نے پھر خریدی کیوں تھی. اگر یہ دین کہتا ہے کہ میرا ایک اثر ہے اور وہ اثر آپ کو نہیں مل رہا ہے تو 2 راستے ہیں، یا دین نے غلط کیا ہے یا آپ نے کوئی غلط کام کیا. آپ اس کو چیلنج کیوں نہیں دیتے؟ اب آپ ذرا سوچیے گا، جب بی بی نے تسبیح لی تھی تو کیسے لی تھی؟ اللہ کے رسول کے پاس تشریف لے گئیں, انہوں نے کہا مجھے خادمہ کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول نے کہا میں تمہیں خادمہ سے بڑھ کے ایک اور تحفہ نہ دوں؟ فرمایا میرے لیے اچھا ہے. پھر وہ تسبیح دی تھی. میں نے اپنی زندگی میں ایک بات سوچی, جب میں بہت تھک جاؤں کام کر کے تو میں تسبیح پڑھ کے دیکھوں کہ یہ مجھے فریش کرتی ہے یا نہیں کرتی. بی بی کو خادمہ چاہیے تھی, اللہ کے رسول نے کہا میں تمہیں تسبیح دوں گا. میں نے کئی دفعہ تجربہ کیا ہے جب میں بالکل کچل جاتا ہوں تھک کے اور میں تسبیح پڑھتا ہوں تو خدا سے دعا کرتا ہوں, خدا تو نے کہا تھا تسبیح کے بدلے میں فریش کر دے گا, اب میں تھک گیا ہوں. آپ بھی کوشش کریں. تسبیح کیسے پڑھیں گے آپ؟ سب لوگ معمولاً پڑھتے ہیں تسبیح. اچھا میں کبھی کبھی نوٹ کرتا ہوں, غلط کام ہے, دوسروں کے کام کو نوٹ نہیں کرنا چاہیے, لیکن کبھی کبھی کرتا ہوں. میں دیکھتا ہوں 20 سیکنڈ میں تسبیح ختم ہو جاتی ہے, 20 سیکنڈز. اچھا اب ایک بات ہے, میں تھوڑا سا تفصیل سے آپ کا وقت لوں گا, شب شہادت بھی ہے, میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں چونکہ کافی لوگ جمع ہیں اور یہ اچھا اسٹارٹ بن سکتا ہے آپ کے لیے. تسبیح میں 200 ورڈز ہیں, اللہ اکبر 2 ورڈز, صحیح, سارے ملا لیں 200 ورڈز بنیں گے. اگر ایک آدمی 20 سیکنڈز میں 200 ورڈز کہہ رہا ہے, اس کا مطلب ہے اس نے 1 سیکنڈ میں 10 ورڈز کہے ہیں. کیا اس کو پتا ہے کس نے کیا کہا ہے؟ امپاسبل. اس کا مطلب ہے اس نے تسبیح نہیں پڑھی. جیسے اچھا یہ کیا سمجھ رہا ہے؟ یہ سمجھ رہا ہے تسبیح جیسے جادو ہے. جادو میں پتہ نہیں ہوتا کہ جو آپ نے پڑھا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. پڑھنا ہے, خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہمارا ذکر جادو نہیں ہے. یہ جو ذکر ہمیں ملے ہیں جادو, یہ ورد نہیں ہے, یہ ذکر ہے. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ پہلا کام یہ کریں, میں 2-3 اسٹیجز میں ایکسپلین کرتا ہوں. پہلا کام یہ کریں تھوڑا سا اسپیڈ کم کریں, اسپیڈ کم کریں. اگر آپ بہت تیزی سے پڑھیں گے آپ کو تسبیح کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ تھوڑا سا اسپیڈ کم کر لیں. تو اگر آپ نے تسبیح پڑھنی ہے مثلا اس طرح سے جو تیز تیز پڑھنے والی میں پڑھوں گا تو آپ کو لاؤڈ اسپیکر پہ میں اگر آواز آئے گی تو آپ کو بہت برا لگے گا, وہ نہیں پڑھنا چاہ, وہ آپ کو بہت برا لگے گا اور سب لوگ یہی کر بھی رہے ہوتے ہیں. اب میں کروں گا تو برا لگے گا. جو کرنا چاہیے کم از کم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, کم سے کم اتنے پہ آ جائیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کام کریں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں 34 ٹائمز آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے, کم سے کم کوشش کریں 10 دفعہ خدا بھی تو ذہن میں آئے. آپ نے 34 دفعہ کہنا ہے, 34 ٹائمز 34 ٹائمز کہنا ہے. کوشش کریں 5 دفعہ 10 دفعہ خدا بھی تو دماغ میں آئے. اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اس کی کبریائی. اس کو کب سوچا؟ آپ کہیں اللہ اکبر اور اپنے دل میں سوچیں خدا کی عظمت ہے. اس کی عظمت کو سوچیں, اس کی کبریائی کو سوچیں. جب آپ نے کہنا ہے الحمدللہ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا تو نے نعمتیں بہت دی ہیں, تیرا شکر ہے. آج تک تسبیح پڑھتے ہوئے کسی نعمت کو سوچا؟ شکر کیسے کیا پھر؟ جب آپ الحمدللہ کہہ رہے ہوں ایک خدا کی نعمت سوچیں, الحمدللہ. میں نہیں کہہ رہا بہت دیر وقت لگائیں, پھر آپ اگلی دفعہ نہیں کریں گے. پھر آپ کم سے کم یہ کر لیں 33 ٹائمز آپ نے الحمدللہ کہنا ہے. اللہ کی 3 نعمتوں کو سوچ کر الحمدللہ کہتے رہے. مثلا مجھ سے اگر کوئی کہے تو میں سب سے پہلے کیا سوچوں گا؟ میں کہوں گا خدا الحمدللہ کہ میں تیرا بندہ ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں تیرا بندہ ہوں. سب سے بڑی بات یہ ہے الحمدللہ تو نے مجھے اہل بیت کا در نصیب کیا ہے, نہ نصیب کرتا میں بنی امیہ کے سامنے تھا. اے خدا الحمدللہ تو نے مجھے ان کے علم میں سے بھی نصیب کیا ہے, نہ کرتا تو میں جاہل تھا. اے خدا الحمدللہ تو نے مجھے ان کا علم لوگوں تک پہنچانے کے لیے وسیلہ بنا دیا ہے, میرے لیے سعادت ہے. الحمدللہ تو نے مجھے ذکر سعید الشہدا دیا ہے. الحمدللہ تو نے مجھے اولاد دی ہے. الحمدللہ تو نے مجھے توفیق دی ہے. کیوں نہیں کر رہے؟ خدا کی نعمتیں آپ کے اوپر, اتنی نعمتیں خدا کی برس رہی ہیں. یہ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ اے خدا تیرا شکر. ابھی آپ نے نعمت نہیں سوچی تو شکر کس بات کا کیا؟ اصلا ہم نے سوچا ہی نہیں ہوتا, ہم نے تسبیح پڑھنی ہوتی, ہمیں اس سے کوئی کام نہیں ہوتا ہم کیا سوچیں کیا نہ سوچیں. آپ مت کریں یہ کام, بس آپ الحمدللہ کہتے ہوئے خدا کی حمد کو سوچیں. جب کہیں سبحان اللہ تو مطلب کیا ہے؟ خدایا نقص تیرے اندر نہیں ہے، نقص میرے اندر ہے، گناہ میں نے کیے، تو نے ہمیشہ میرے ساتھ اچھا کیا، تو نے میرے ساتھ کوئی برائی نہیں کی، میں نے اپنے ساتھ برائی کی، سبحان اللہ تیری ذات پاکیزہ ہے، نقص میرے اندر ہے. جب آپ یہ پڑھ رہے ہوں، اب ایک اور ٹرک جو اس میں ایڈ کرنی ہے، میں مجھے چند سال پہلے یہ سمجھ میں آئی، اور میں امید کرتا ہوں آپ میں سے کوئی تھک نہ رہا ہو، میں آپ سے بہت معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کے مزاج سے ہٹ کے بات ہو رہی ہو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. چند سال پہلے مجھے سمجھ میں آیا تسبیح پڑھنے کا یہ طریقہ، میں نے اس کو آزمایا، پھر ایک آدھ جگہ ٹرائل کے طور پر دوستوں سے کہا، میں نے کہا تم بھی آزما کے دیکھو اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا. پھر میں نے آہستہ آہستہ دیکھا کہ اس کا اثر یہاں سے لے کے وہاں تک، دنیا میں جہاں کہیں بولتا ہوں اور وہ ٹرائی کر لے تو ہو جاتا ہے. طریقہ کار کیا ہے؟ جب آپ یہ اللہ اکبر کہہ رہے ہوں، الحمدللہ کہہ رہے ہوں، تو آپ یہ سوچیے گا جیسے جو آپ کا دل ہے، جہاں سے آپ کا بلڈ پمپ ہو رہا ہے، یہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے. اچھا، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ آپ یوں سوچیے گا جیسے آپ کے خون میں اللہ کی کبریائی کا پیغام آ گیا ہے، اور یہ یہاں سے نکل کر پوری باڈی پر خدا کی حکومت بنا رہا ہے، ہر پر یہی سوچتے رہے، سب پہ یہی سوچے. یعنی آپ نے 34 ٹائمز اللہ اکبر کہا، خدایا میں نے تیری کبریائی کا پیغام اپنے خون میں شامل کر دیا ہے، اب میرا وجود تیری اس عظمت کے ساتھ ہے. الحمدللہ، خدایا میں نے تیرے شکر کے پیغام کو اپنے خون میں شامل کر لیا ہے، میرا وجود تیرے شاکر بندے کا وجود ہے. سبحان اللہ، خدایا میں نے تیری عظمت کا اعتراف کر لیا ہے، میں وہ بندہ ہوں. یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا، آپ یہ سوچیں گے جیسے آپ کا دل یہ بات کہہ رہا ہے، آپ جیسے یہ بات سوچیں گے آپ پر ایک حالت آئے گی، شاید پہلی دفعہ میں آئے، شاید دوسری دفعہ میں آئے، شاید تیسری چوتھی میں آئے. ایک عجیب تجربے میں میں نے دیکھا کہ میں نے کسی سے کہا کہ ایسے کرنا، تو اس نے ابھی اللہ اکبر کے 10 دفعہ کہے تھے، اس کو مزہ آنا شروع ہو گیا تھا. صحیح ہے؟ یہ میں نے اتنی اصرار کیوں کیا ہے؟ تاکہ آپ میں سے جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں گے. اب ٹھیک ہے، یہ ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر عمل کر لیں. اگر آپ نے روزانہ یہ کام کر لیا، آپ نے 5 دفعہ کم سے کم تسبیح پڑھنی ہوتی ہے. صحیح ہے؟ اچھا، میں نے اپنے نفس کے ساتھ معرکہ کیا، میں نے دیکھا میں نے اگر 5 دفعہ اس طرح پڑھتا ہوں میرا نفس بھاگنے لگا، اس نے کہا نہیں میں اتنا ٹائم نہیں دینا چاہتا، میں پھنس گیا کہ میں اس سے محروم نہ رہ جاؤں، تو میں نے اپنے اوپر ایک اور گرفت کی. میں نے کہا ٹھیک ہے، فجر کی نماز میں نے ایک تسبیح پڑھنی ہوتی ہے، میں اس کو ایسے ہی پڑھوں گا جیسے ابھی کہا. ظہر عصر میں 2 پڑھنی ہوتی ہیں، عصر والی کو ایسے پڑھوں گا. مغرب عشاء میں 2 پڑھنی ہوتی ہیں، عشاء والی کو ایسے پڑھوں گا. صحیح ہے؟ اگر آپ کے نفس میں طاقت ہو کے 5 دفعہ صحیح پڑھ سکتے ہیں، یہ صحیح طریقہ ہے. اگر آپ کے نفس میں طاقت ہے 5 دفعہ پڑھیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا. اگر آپ کے نفس میں طاقت نہیں ہے، وہ جس کو فارسی عربی میں کہتے ہیں چموش، یعنی تو وہ باغی ہے، نہیں مانتا، سرنڈر نہیں کرتا ہے، تو اس کو کم سے کم اتنی فلیکسیبلٹی دے دیں کہ 5 دفعہ نہیں کرتا، کم سے کم ہر نماز میں 1 دفعہ تو کر لے. صحیح ہے؟ اور میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے یہ کام کیا، آپ کے لیے بہت امپروومنٹ ہے، بہت امپروومنٹ ہے. کم سے کم 1 دفعہ آپ کا دل خدا کی طرف، ہر روز کم سے کم چند دفعہ آپ کا دل خدا کی طرف جائے گا، اس کے بہت پازیٹیو اثرات آپ کے اوپر پڑیں گے. یہ ایک پوائنٹ تھا. ایک پوائنٹ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اگر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ آپ اس سے بہت مزہ لے پائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. میں نے کوشش کر کے شب شہادت پہ یہ کہا ہے، کیونکہ بی بی کے نام پر بھی ہے اور یہ تسبیح بھی بی بی کے نام پر ہے، تو جتنے سپورٹنگ ایلیمنٹس تھے وہ میں نے سارے جمع کیے تاکہ آپ اور میں کر لیں اس کو. ٹھیک، اب آپ کرنا یا نہ کرنا تو اللہ کے ہاتھ میں، کیوں کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن یہ ایک پوائنٹ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ ہر روز کوشش کر کے چند منٹ کے لیے، چاہے 30 سیکنڈ، چاہے 1 منٹ، چاہے 2 منٹ، سجدے میں جائیں اور خدا سے بات کرنے کی کوشش کریں، خدا سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں. ہم جب بھی کسی سے درخواست کرتے ہیں سننے والا کون ہوتا ہے؟ خدا ہے. اصلی سننے والا خدا ہے. ایک عالم نے بہت اچھا کہا, کہا جب بندے بتوں کے سامنے سر جھکا کر مانگتے ہیں نا تب بھی سننے والا خدا ہی ہوتا ہے. بت نے تمہیں نہیں سننا ہے, کسی نے نہیں سننا ہے. میں کہ دنیا کے کسی شخص کے پاس جاؤں نا اور اسے کہوں بھائی میرا یہ کام کر دے, اس نے کرنا ہے؟ اس نے سننا ہے؟ خدا نے سننا ہے. جب سننا اسی کو اسی نے ہے تو اس کو سناؤ کیوں نہیں؟ پھر سناؤ اسی کو. اب کیا کریں, 30 سیکنڈ, 1 منٹ, 2 منٹ, 4 منٹ, 5 منٹ, جتنا آپ کے نفس میں طاقت ہے سجدے میں جائیں, اللہ سے کلام کریں. اچھا اب یہاں پہ ایک مشکل ہے, کیا کہیں؟ ایک آدمی میرے جیسا گناہگار ہے, وہ کہتا ہے بھائی میں خدا سے کیا بات کروں, اتنا ہر روز گناہ کرتا ہوں. میں اپنے لیے کہتا ہوں یہی کہہ دو کہ خدا میں تیرا گناہگار بندہ ہوں, مجھے معاف کر دیں, میں نے گناہ کیا. مثلا فرض کریں ایک آدمی ہے, فرض کریں صبح کی نماز قضا ہو گئی کسی بھی وجہ سے, صحیح, اس نے شیڈیول یہ بنایا تھا ہر روز سجدے میں جائے 5 منٹ خدا سے بات کرے, صبح کی نماز قضا ہو گئی. اب وہ شرم کر رہا ہوتا ہے, کہتا ہے میں کس منہ سے جاؤں خدا کے سامنے. میں کہتا ہوں اب بھی سجدے میں جائے اور خدا سے یہی کہے, خدا میں کس منہ سے تیرے سامنے بات کروں. جو کہنا ہے خدا سے کہیں. آپ کو مشکل آئی ہے, مصیبت آئی ہے, خدا سے کیوں نہیں کہتے؟ کہیں خدا سے, خدا ہے مجھے مشکل آئی ہے, اور خدا سے مانگیں کہ خدا ہے مجھے اپنا بندہ بنا دے. ہمارے پاس انتہائی نفیس اہل بیت کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے, ربنا لا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین ابدا. یہ جمع کی صیغے پر بھی ہے اور واحد کی صیغے پر, ربی لا تکلنی الى نفسی طرفۃ عین ابدا. اے خدایا ایک دفعہ پلک جھپکنے کے لیے بھی مجھے اپنے اوپر نہ چھوڑ, مجھے اپنے سے دور نہ کر. خدا میں تیرا بندہ ہوں, میں گناہگار ہوں, میں نے غلطیاں کی ہیں, لیکن میں تیرا بندہ ہوں, مجھے دور نہ کر. سزا دے یا محبت کرے لیکن مجھے دور نہ کرے, مجھے محبت, مجھے تیرا رابطہ چاہیے. کاش میں اور آپ سجدے میں جا کر یہ کام کر لیں, خود بخود میرے اور آپ کا رابطہ خدا سے بنے گا. یہ رابطہ دنیا تبدیل کر سکتا ہے, آپ کی اور میری زندگی تبدیل کر سکتا ہے. اور اگر ابھی آپ کے دل پر کچھ اثر ہو رہا ہو تو میں مشورے کے طور پہ آپ سے کہوں گا, میرا بولنے کا تجربہ بہت ہے, کام کا خرچ کم ہوگا لیکن بولنے کا تجربہ بہت ہے, بولنے کی تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں, ابھی اپنے آپ سے وعدہ لے لیجئے گا کہ کریں گے یا نہیں کریں گے. آپ اٹھ کے یہاں سے باہر جائیں گے نا, معاملہ ختم ہو جائے گا. اگر آپ کے دل پر تھوڑا سا بھی ابھی اثر ہو رہا ہے, ابھی اپنے اوپر گرفت کر لیں اور اپنے آپ سے وعدہ لے لیں کہ میں ہر روز اس کام کو کروں گا, اس سے آپ کی زندگی میں کچھ اور ہوگا. ہمارے ایک دوست کے والد فوت ہو گئے, انہوں نے میرے بارے میں ایک جملہ کہا اپنی اولاد سے, کہا کہ اس نے مجھے زندگی کے آخری لمحوں میں کچھ ایسی چیزیں سکھائی ہیں جو زندگی کی سب سے اہم چیزیں تھیں, لیکن مشکل یہ ہے کہ آخری لمحے میں میں سیکھ پایا. اس میں سے ایک اس نے یہ سجدے والی بات کہی تھی, کہا مولانا تم نے مجھے زندگی کے آخری لمحوں میں یہ سجدہ سکھایا ہے جو میرے زندگی کے اہم ترین ایسٹس میں سے ہے, لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ بہت دیر سے میں نے سیکھا ہے. کچھ دنوں کے بعد فوت ہو گئے تھے, صحیح ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے, ہمیں نہیں معلوم یہ ٹائم کب ختم ہونا ہے. جو میں 2 پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں, یا یہ ایک شاید بچکانہ سی حرکت ہے, یعنی یہ بجائے کہ میں کوئی انٹلیکچوئل ڈسکشن کرتا آپ کے سامنے, بجائے کہ میں آپ کے سامنے کچھ اور کوئی بہت امپورٹنٹ کوئی تھیوریٹیکل پوائنٹ آپ کے سامنے دیتا, میں نے بالکل پریکٹیکل پوائنٹ دیا, اور بھی اس رات دیا ہے جب زیادہ لوگ جمع ہیں, اور وہ اس لالچ میں دیا ہے کہ زیادہ لوگ عمل کریں گے, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ بی بی کا نام بھی ہے, اس کی تاثیر ہوگی. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ہم اور آپ ایک مقابلے میں بلائے گئے ہیں, ہم لوگ ایک مقابلے کے اندر شرکت کر رہے ہیں. اس مقابلے میں کوئی اینڈ نہیں ہے سوائے موت کے. ہم لوگ ہر روز ایک مقابلے کے اندر ہیں, ہر سیکنڈ ایک مقابلے کے اندر ہیں. مقابلہ کس بات کا ہے؟ اللہ کے بندے ہیں یا نہیں ہیں, ہمارا مقابلہ اس کا ہے. اس میں کوئی بریک نہیں ہے, کوئی بریک نہیں ہے, کوئی دن چھٹی کا دن نہیں ہے, ہمیشہ یہ مقابلہ ہے. کون سے لوگ جیت سکتے ہیں جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا ہے؟ ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا, شکست نہ مانے, ہار نہ مانے. کتنا ہی شیطان بہکائے, ادھر کرے ادھر کرے, ہار نہ مانے, کچھ کرتے رہیں اللہ کے لیے, کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. ایک بہت اچھا رائٹر ہے انگلینڈ کے اندر, انڈیپینڈنٹ میں لکھتا ہے, رابرٹ فسک نام کر کے. اس کا پولیٹیکل انالیسس بہت اسٹرانگ ہے. میرا بیک گراؤنڈ پولیٹیکل سائنسز کا ہے, پولیٹیکل انالیسس کا بہت اسٹرانگ ہے, اس کا ویسٹ کے اوپر کرٹیسزم بہت اسٹرانگ ہے. کبھی بھی آپ کو موقع ملے اس کے آرٹیکل ضرور دیکھیے گا, یہ بہت اچھا لکھتا ہے. ظاہر جو مسٹیکس ہوتی ہیں وہ علیحدہ مسئلہ ہے. یہ مسلمانوں کی حمایت میں بہت لکھتا ہے, ویسٹ کے اگینسٹ بھی بہت لکھتا ہے. کبھی جب امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا تو یہ رپورٹ کرنے کے لیے وہاں گیا, رپورٹ کرنے کے لیے وہاں گیا. وہاں لوگوں نے سمجھا کہ یہ امریکن ہے, وہ لوگ امریکن کے بہت اینٹی ہوئے ہوئے تھے, انہوں نے اس پہ حملہ کر دیا. اب ذرا سوچو, ایک آدمی جو ساری زندگی مسلمانوں کو ڈیفینڈ کرتا رہا ہے, اکثر ڈیفینڈ کیا اس نے, وہ ایک دفعہ مسلمانوں کو ہی ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان کے ریجن میں گیا. البتہ یہ 20 سال سے زیادہ لبنان میں رہا ہے شیعوں کے ساتھ. ایک دفعہ ادھر گیا, وہ پکڑا گیا, بیچارہ پکڑا گیا. لوگوں نے جمع کر کے اس کو مارنا شروع کر دیا. کہنے لگا سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل گیا, ڈائری موبائل فلاں سب کچھ نکل گیا. کہنے لگا مجھے یہ لگا کہ میں ود ان منٹس اگر بچا تو بچا, ورنہ میں گیا. عجیب بات یہ ہوئی کہ تھوڑی دیر میں ایک مولوی آیا کہیں سے, اس نے اس کو بچا لیا. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کہنے لگا مجھے لگا کہ میرا معاملہ ختم ہو چکا ہے اور میری زندگی ختم ہو گئی. تو کہنے لگا مجھے ایک جملہ یاد آیا جو مجھے وہاں پر رہنے والے لبنان کے شیعوں نے سکھایا تھا. کہنے لگا ان لوگوں نے, میں نے خود پڑھا اس کا آرٹیکل, اس نے کہا انہوں نے مجھے ایک جملہ سکھایا تھا. ہم لوگ بہت ٹف کنڈیشنز میں ہوتے تھے اور انہوں نے مجھے سکھایا تھا کہ دیکھو کبھی سرنڈر نہیں کرنا, کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں چلاؤ, سرنڈر مت کرو اپنے آپ کو. تو کہنے لگا جب میں بالکل ڈر رہا تھا کہ اب میں مرا, تو مجھے اچانک وہ بات یاد آئی کہ انہوں نے کہا تھا ہاتھ پاؤں چلاؤ, اپنی اسٹرگل کرو, کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. کہنے لگا میں نے ہاتھ پاؤں چلانا شروع کیے, ایک پتھر میرے ہاتھ میں آ گیا, میں نے وہ پتھر لے کے یوں یوں کر کے گھمانا شروع کیا, ایک دو کو لگ گیا, وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے. یہ جو بریدنگ اسپیس ملا اس کے اندر, وہ مولوی آیا مجھے نکال کے لے گیا. صحیح ہے, یہ تو میں نے ایسی آپ کو سنا دیا. میں صرف ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, شیطان کتنا ہی دھوکہ دے اور ہرائے, آپ سرنڈر مت ہونا. کیوں؟ آپ کے پاس خدا کی امید باقی ہے. خدا نے نہیں کہا گناہگار میرے دروازے سے بھاگ جائے, خدا نے کہا گناہگار میرے پاس آ جائے, میں قبول کروں گا. خدا نے کبھی ہمیں دور نہیں بھگایا ہے. اور یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے کورز میں سے ہے, ایسنس میں سے ہے. خدا سے دور مت جاؤ, ہمیشہ خدا سے نزدیک آؤ. خدا نے تمہیں دور نہیں بھگایا, تم کیوں بھاگتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور بہت ساری عبادتیں کی. ایک دفعہ پروردگار نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے موسیٰ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا میں سب کچھ تیرے لیے کیا ہے, اتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں, اس شہر سے دوسرے شہر گیا ہوں, فرعون سے لڑا, اس سے کیا اس سے کیا, سب تیرے لیے کیا. اللہ نے فرمایا ہاں یہ اس لیے کیا, یہ اس لیے کیا, میرے لیے نہیں ہوا ہے ابھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا پھر یہ بتا میں نے تیرے لیے کیا کرنا ہے تو میں پھر وہ کروں. عجیب بات تھی, خدا نے فرمایا اے موسیٰ میرے ناراض بندوں کو میرے پاس لے کر آؤ, یہ میرے لیے ہے. میرے بندوں سے کہو میں ان کو بہت چاہتا ہوں, یہ میرے لیے. اتنا خدا آپ کو چاہتا ہے, آپ کہیں اور کیوں جا رہے ہیں؟ آپ خدا کی طرف واپس ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہمیں خدا کی طرف واپس آنا ہے, یہ ہماری الٹیمیٹ ڈیسٹینی ہے. دنیا میں کیوں نہ آئے, مرنے کے بعد کیوں؟ تو آپ اس پہ توجہ دیجئے گا. یہ دو پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں, اس کو اہمیت دیجئے گا, اور پھر آپ کو عبادت کا ایک لطف بھی آئے گا, مزہ بھی آئے گا. آج شب شہادت ہے اور آپ بی بی کے نام پر یہاں تشریف فرمائیں. جب آپ کو مشکل پڑے کہ نہیں ہو پاتا, آپ کو لگے کہ آپ کو مدد چاہیے, خدا نے در اہل بیت دیا ہے, اس سے بڑھ کر وسیلہ کیا چاہیے؟ یہ کریم لوگ ہیں. کریم کسے کہتے ہیں عربی میں؟ کریم کہتے ہیں, کریم کی دو صفت ہوتی ہے. کریم کی ایک صفت یہ ہوتی ہے, غلطی کر کے معافی مانگو تو کریم انسان معاف کرنے میں دیر نہیں لگاتا ہے, اور کریم سے نہ بھی مانگو تو دے دیتا ہے. یہ کریم ہوتا ہے. سید الشہداء کریم ہے, سید الشہداء کریم ہے, یہ خاندان کریم ہے, اور اس خاندان کی مادر گرامی کریمہ اہل بیت ہے, کریمہ اہل بیت ہے. اللہ کے رسول کے پاس اگر کوئی مانگنے کے لیے آتا تھا, جب دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو ان کو سیدہ کے در کے اوپر بھیج دیا کرتے تھے. ہمیں اور آپ کو تو خدا نے بی بی کا در یوں ہی نصیب کر دیا ہے, کیوں ہم نہ مانگیں؟ ہم ان کے در پہ کھڑے ہوئے. اگر آج کی شب آپ تسلیت کس کو پیش کرنا چاہیں گے؟ ایک صاحب عزا ہوتا ہے کوئی, اگر کسی کے گھر سے کسی کی میت اٹھنے والی ہوتی ہے تو کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یہ صاحب عزا ہیں, عزا ان کی عزا ہے. تو میں کہوں گا آج صاحب عزا اللہ کا رسول ہے, اللہ کے رسول کی بیٹی دنیا سے جا رہی. صاحب عزا امیر المومنین ہے, امیر المومنین صاحب عزا ہے. صاحب عزا وقت کے امام ہیں, وقت کے امام کی جدہ ماجدہ دنیا سے جا رہی ہیں. اور اگر آپ کو توجہ دینی ہو تو برادر نے بہت اچھا کیا, تھوڑا سا اندھیرا کر دیا ہے. ان اندھیروں میں کہیں ذرا تصور میں لائیے گا, علی کے گھر میں فاطمہ کا جنازہ اٹھنا ہے, جنازہ تیار ہو رہا ہے. ہمارے پاس روایتیں بہت عجیب ہیں. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے, ان کی تشریف آوری کے لیے, ان کی روانگی کے لیے, دنیا سے ان کے جانے کے لیے, سیدہ کے جنازے کے اوپر اگر آپ تصور میں لائیں, آپ میں سے بعض لوگ, اکثر لوگ بلکہ مدینہ تشریف لے گئے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں مدینہ میں بی بی کے گھر کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے اپنے برابر میں کسی سے کہا کہ یہ وہ دروازہ ہے جو بی بی پہ گرا تھا, یہ وہ جگہ ہے جو بی بی پہ ظلم ہوا تھا. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ان مصائب پر بہت گریا کیا ہے. ایک عجیب واقعہ موجود ہے ہمارے پاس. کہتے ہیں ایک آدمی کہتا ہے میں چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا, مولا تشریف فرما تھے. کہتا ہے مولا نے مجھے دیکھا اور پوچھا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگا مولا میں بہت پریشان ہوں, آج میں نے ایک منظر دیکھا ہے میرے دل میں آگ لگی ہوئی ہے. مولا نے پوچھا کیا دیکھا؟ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت تھی, وہ مسجد نبوی میں تھی, وہ کہیں گر رہی تھی, اس نے اللہ کے حضور دعا دی اور کہا اللہ, بی بی کے نام لے کر کہا لعن اللہ ظالمی کے یا فاطمہ, اے فاطمہ خدا آپ کے ظالموں پہ لعنت کرے. کہتا ہے جیسے ہی اس بوڑھیا نے یہ کہا, وہاں کچھ دشمنان اہل بیت کھڑے تھے, انہوں نے اس کو پکڑ لیا, اس کو مارا, اور مارنے کے بعد اس کو زندان لے جانے لگے. کہتا ہے ہمارے مولا نے جیسے ہی سنا مجھ سے کہا آؤ ہم دونوں مل کر اس بڑھیا کے لیے دعا کرتے ہیں. گویا امام کہنا چاہ رہے ہیں جو میری جدہ کے حق میں روئے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا مقام ہے. بی بی نے مصائب کے لیے عجیب جملہ فرمایا مجھ پر وہ مصائب ٹوٹے ہیں جو اگر پہاڑوں پہ ٹوٹتے تو چکنا چور ہو جاتے. میں ہمیشہ اپنے ذہن میں سوچتا ہوں وہ کون سے مصائب تھے جو بی بی کے اوپر ٹوٹے ہیں. تو میرا ذہن کہتا ہے مصائب, ایک وہ مصائب ہوتے ہیں جو انسان اپنی زندگی میں اپنے اوپر لیتا ہے,
وہ مصائب سخت ہوتے ہیں, لیکن کسی بھی انسان کے لیے سخت ترین مصیبت وہ ہوتی ہے جو اس کی اولاد کے اوپر آ رہی ہوتی ہے. اولاد کی مصیبت سخت ترین مصیبت ہوتی ہے. اگر کسی کو سیدہ کے مصائب دیکھنا ہے تو ایک لمحے کے لیے وہ وقت سوچے جب طلعہ زینبیہ پہ بی بی زینب کھڑی ہیں, نیچے امام حسین قربان ہو رہے ہیں, یہ بی بی کے مصائب ہے. ایک ماں اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہے کربلا کے میدان کے اندر, اس بی بی نے خود بھی مصائب جینے ہیں. ہمارے پاس مصائب کی داستان طویل ہے. بی بی کے مصائب کے معاملے میں ایک روایت صرف آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج کی جیسی کوئی رات ہوگی جب امیر المومنین بی بی کو تشییع جنازہ کے لیے تیار فرما رہے ہیں. روایت موجود ہے, مولا امیر المومنین نے بچوں کو بلایا اور کہا کہ تمہاری ماں نے وصیت کی ہے کہ دشمن میرے جنازے میں نہیں آنے چاہیے. فرمایا بچوں سے کہا کہ اے بچوں رو لیکن آہستہ آواز میں رونا, باہر آواز نہ جائے. اب مجھے نہیں معلوم بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو جیسے مولا امیر المومنین پہلے سے تیار کر رہے تھے کہ زینب غم پر رونا ہوتا ہے لیکن آہستہ آواز میں رونا ہے. بچوں سے کہہ دیا رونا لیکن آہستہ رونا, باہر آواز نہ جائے. تھوڑی دیر میں ام سلمہ نے, اسماء بنت امیس نے دیکھا, اسماء روایت کرتی ہیں, اسماء بنت امیس روایت کرتی ہیں, کہتی ہیں میں نے دیکھا امیر المومنین نے امامہ اتار کے زور زور سے رونا شروع کر دیا. گویا انہوں نے امیر المومنین سے کہا کہ مولا بچوں کو کہا تھا آہستہ رونا ہے. اب مجھ میں جرأت نہیں ہے, میں بی بی سیدہ کے مصائب کو کیا بیان کروں. راوی کہتا ہے سیدہ کا کرتا ابھی تک خون سے چپکا ہوا تھا. یہ بھی سیدہ کے مصائب ہیں. ایک موقع پہ جنازہ تیار ہو جاتا ہے, جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے مولا امیر المومنین دونوں شہزادوں کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں اپنی ماں سے الوداع کر لو. میرے اندر جرأت ہے کہ میں کہوں کہ کوئی بچہ اپنی ماں سے الوداع کرے تو کیا ہوتا ہے. دونوں شہزادوں کو بلایا, بی بی زینب بی ام کلثوم کو بلایا, کہا اپنی ماں سے الوداع کر لو, یہ ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. ہمارے پاس روایت موجود ہے, مولا امیر المومنین روایت فرماتے ہیں, کہتے ہیں میں کہتے ہیں ایک موقع کے اوپر ہوا کہ سیدہ کے رونے کی آواز آئی, بندے کفن ٹوٹے, سیدہ نے دونوں شہزادوں کو اپنے سے چپٹا لیا. ندائے غیبی آئی, اے امیر المومنین بچوں کو ماں پر سے ہٹاؤ ورنہ یہ آسمان ٹوٹ جائے گا. امیر المومنین نے بچوں کو جدا کیا, سیدہ کو الوداع کیا, لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ شہزادوں نے سیدہ کو الوداع کیا ہے. لیکن کیا کوئی ماں اپنے بچوں کو الوداع کہہ سکتی ہے؟ شہزادوں نے الوداع کر لیا ہوگا, اس کے بعد بی بی کا جنازہ اٹھا ہوگا, لیکن ہمارے پاس دو الوداع اور موجود ہیں عزیزوں, دو الوداع اور موجود ہیں جو سید الشہداء نے اپنی ماں کے لیے کیے ہیں. ایک وہ الوداع تھا جب سید الشہداء مدینہ سے رخصت ہو رہے تھے. ہمارے پاس روایت میں موجود ہیں سید الشہداء اپنے والد کی والدہ کی قبر کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں. کچھ علماء اس روایت کو بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں جب اللہ کے رسول کو الوداع کرنے لگے تو سید الشہداء آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے روضہ رسول تک گئے تھے.